مورخہ 21 مارچ سن 2004، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام لاہور میں بیان فرما رہے تھے مستورات میں. موضوع تھا ٹی وی کی تباہ کاریاں. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد فڈلوی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق اور سب سے خوبصورت تخلیق میں چار چیزوں کو ذکر کیا ہے. والتین والزیتون، یہ ظاہری چیزیں ہیں، مادی چیزیں. وطور سینین وہذا البلد الامین، یہ روحانیات اور روح سے تعلق رکھنے والی دو چیزوں کا ذکر ہے. انسان جسم سے بنا اور روح سے، جسم اور روح میں روح اس کے لیے اصل کا درجہ رکھتی، کیونکہ روح نکل جائے تو جسم تو پیچھے میت بن جاتا ہے، فوراً اس کا نام مٹا دیا جاتا ہے اور میت کا نام لگ جاتا ہے. میت کو کب اٹھایا جائے گا، جنازہ کب ہوگا، جنازہ کب اٹھے گا، کوئی نام لے کے نہیں کہتا کہ فلاں صاحب کب اٹھائے جائیں گے. فوراً ایک پل میں سب کچھ بدل جاتا، ساری نسبتیں حیثیتیں بدل جاتی. تو روح اگر نکل جائے تو سارا جسم ختم، ہر شے اپنی جگہ پہ جام، پھر وہ مٹی ہو جاتی. روح اپنی بقا کے لیے جسم کی محتاج نہیں، جسم اپنی بقا کے لیے روح کا محتاج ہے. روح اپنی پرواز کے لیے جسم کی محتاج نہیں، جسم اپنی پرواز کے لیے روح کا محتاج ہے. تو انسانی تخلیق میں روح ایک لطیف امر ہے جس کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. کیا ہے روح کا؟ امر ربی ہے. کچھ تفصیل کیوں نہیں بتائی؟ کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں جو علم ملا ہے اس کے پیمانے سے تم روح کو ناپ نہیں سکتے، اس کو سمجھ نہیں سکتے، لہذا اس پہ خاموش ہو جاؤ. اور تمہیں بتانے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ یہ اللہ کا ایک امر ہے بس. تو قریش گئے مدینے خیبر، یہودیوں سے کہنے لگے کہ ہمارے قریشی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، وہ کیا ہے، سچا ہے جھوٹا ہے؟ کہ اسے تین سوال کرو، دو کا جواب دے اور تیسرے پہ چپ ہو جائے تو سمجھنا نبی ہے، اگر تیسرے پہ بھی شروع ہو گیا تو پھر وہ جھوٹا ہے. تھا کیا سوال کریں، کون سے پوچھنا، ذوالقرنین کون تھا، صحابہ کہف کون تھے، اور روح کیا ہے؟ تو اگر وہ ذوالقرنین اور اصحاب کہف کو کھولے اور روح کو نہ بولے تو سمجھنا وہ سچا نبی ہے، اور اگر روح کی بھی تفصیل شروع کر دے تو پھر سمجھنا جھوٹ ہے. تو یہ وہاں سے لے کر آئیے مواد اور آپ کر کہنے لگے اصحاب کہف کون تھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ اول فتیۃ الی الکہف. یہاں سے یہ کہانی شروع ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ساری سورہ کہف پوری تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا قصہ سنا دیا. پھر انہوں نے پوچھا ذوالقرنین کون ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات اتار لی، یسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منہ ذکرا انا مکنا له فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا فأتبع سببا. ذوالقرنین بھی آ گیا. پھر انہوں نے پوچھا روح کیا ہے، روح کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یسألونک عن الروح، ابھی آپ سے روح کا سوال کرتے ہیں، تو ان کو کہیں قل الروح من امر ربی، بس کیا ہے، اللہ کا امر، کوئی تفصیل کا خاموش. کیوں؟ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہارا علم تھوڑا ہے، تم اس سے ناپ نہیں سکتے. تو انسان دو چیزوں سے بنا ہے، ایک ظاہر نظر آ رہا ہے یہ مٹی ہے، ایک اس کے اندر ہے وہ روح ہے، وہ امر لطیف ہے. پہلی دو چیزوں کا تعلق جسم سے ہے، دوسری دو چیزوں کا تعلق روح سے ہے. والتین والزیتون، مجھے قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی. ضروریات زندگی کی طرف اشارہ ہے. تو ضروریات زندگی کا علم حاصل کرنا بھی اللہ ہی کا مطالبہ ہے ہم پر. اور تین اور زیتون کو ذکر کیا جو بہترین غذائیں ہیں، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پاکیزہ اور حلال اور اچھی چیزوں کا انتخاب تمہارے رب کی پسند ہے. الا بلا، ایک تو ہے حرام، وہ تو ہے ہی حرام، اس کے تو قریب بھی نہیں جانا، لیکن حلال میں بھی تو بہت الٹا سیدھا ملا ہوا ہے. پکوڑے بھی کھائے، سموسے بھی کھائے، اوپر چٹنی بھی ڈالی، کھٹا بھی ڈالا، میٹھا بھی ڈالا، وہ کیا تھا، کھیر کے اوپر دہی ڈالا ہے، کھیر کے اوپر دہی ڈالا، پھر اوپر سیون اپ پی، پھر ادھر سے مرغے کی ٹانگ کھینچی، ادھر سے کباب کی ٹانگ کھینچی، ادھر سے اوپر سلاد ڈالا، ادھر سے سبزی ڈالی، پر کہتے ہوں سیون اپ پلا دو. تو اس کی بھی اس میں نفی ہو رہی ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں جب تک بیکریاں سلامت، ڈاکٹروں کی چاندی بنتی رہے گی سونا. جتنا بیکریوں کا سامان ہے سارا ہی جسم کا بگاڑ ہے. تو والتین والزیتون، اللہ تعالیٰ نے بہت عمدہ غذاؤں کا ذکر فرما کر ایک لمبا چوڑا مضمون ہمیں سمجھایا ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس کے سیکھنے کا ہے کہ میں ایک مسافر ہوں، اس میں کچھ دن میں نے رہنا ہے، تو میری چند ضروریات، ان ضروریات کو میں آسن طریقے سے پورا کروں. تو اس آسن کے دو درجے ہیں، ایک ہے حلال اور حرام کی حد فاصل، کہ اس سے آگے میں جا نہیں سکتا، مجھے اور اس کا مجھے نہیں پتا تھا، مجھے اللہ نے بتایا یہ حلال ہے یہ حرام ہے. ہمیں کیا پتا تھا کہ خنزیر حرام ہے، شراب حرام ہے، ہمیں کیا پتا تھا سود حرام ہے، تو اللہ نے کہا احل اللہ البیع وحرم الربا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حد فاصل کو قرار دے دیا، یعنی اس سے آگے نہیں جا سکتا، حد حدودا، اس سے آگے نہیں جا سکتا. پھر جو حلال ہے احل حلالا، پھر اس میں بھی بے اعتدالی سے منع فرمایا، احل حلالا وحرم حراما، حرام بالکل چھوڑ دو، چھوڑ دیا. احل حلالا، حلال کو اختیار کرو، کیسے، سن سننا، اس کے بھی طریقے ہیں، حد حدودا، اس کی بھی حدود ہیں. ایک طب نبوی ہے ابن القیم کی رحمت اللہ علیہ، وہ مشہور ہے. ایک طب نبوی ہے علامہ ذہبی کی، اس کا ترجمہ نہیں ہوا، ابن القیم کی طب نبوی کا ترجمہ ہوا. تو اس میں انہوں نے ایک عنوان باندھا ہے کہ کس چیز کو کس کے ساتھ ہمارے نبی نہیں ملا کر کھاتے تھے، اور کس چیز کو کس چیز کے ساتھ ملا کر کھاتے تھے. تو میں نے ایک ڈاکٹر کو وہ چارٹ پڑھایا، کہنے لگا جو شخص اس پہ عمل کرے گا مرض الموت کے سوا بیمار نہیں ہو سکتا. تو اب جب دس دس سالن پیٹ میں جائیں، عجیب قسم کے سلاد اندر جا رہے، چاول بھی جا رہے، پلاؤ بھی جا رہے، پکوڑے بھی جا رہے، تو بیچارہ معدہ کتنے کو حملوں کو برداشت کرے گا. تو والتین والزیتون خوبصورت ترین غذائیں ہیں. تو انسانی جسم کی تخلیق میں غذا استعمال ہوتی، غذا میں اللہ تعالیٰ کا حکم آ رہا ہے کہ صحیح استعمال کرو، حرام سے بچو، صحیح میں بھی پھر اعتدال سے چلو، اور اس میں بھی عمدہ طریقہ جمع کرو، دس دس کھانے اکٹھے کر لینا. ہماری جماعت گئی گجرا والے، صبح صبح پائے آ گئے، پائے ساتھ نان، اوپر سے لسی، خدا کے بندو جب معدہ خراب نہیں ہوگا تو دماغ تو خراب ہو ہی جائے گا، عقل پہ چربی چڑھ جائے گی. تو یہ جو والتین والزیتون ہے، یہ گویا پورا دنیاوی علم کے حاصل کرنے کی طرف اشارہ ہے، اس کو حاصل کرو، صحیح طریقے سے حاصل کرو. ایک ایرانی آیا طبیب مدینہ میں، چھ مہینے رہا کوئی بیماری نہیں ہوا. تو ایک دن ایک آدمی سے کہنے لگا تم لوگ تو بیماری نہیں ہوتے، تو میرا دواخانہ کیسے چلے گا. تو اس نے کہا لا ناکل حتی نجوع واذا اکلنا لا نشبع، ہم اس وقت تک نہیں کھاتے جب تک بھوک نہ لگے، اور پھر جب کھاتے ہیں تو اتنا نہیں کھاتے کہ پیٹ بھر جائے. انہوں نے کہا تم تو مرتے دم تک بیمار نہیں ہو سکتے، یہاں تو میرا کام نہیں چلے گا. بری بستر اٹھایا چل دیا. عبداللہ بن عمر کی خدمت میں ایک شخص نے جوارش پیش کی، کہا حضور یہ جوارش کا کس کام کی ہے، کا کھانا ہضم کرتی ہے. انہوں نے کہا مجھے 40 سال ہو گئے میں نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، مجھے اس کی کیا ضرورت، انہیں جا کے دو جو ایک نوالا جب تک اوپر نہ کھائے. وہ کہتے ہم نے کھایا ہی کچھ نہیں. تو یہ جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں یہ والتین والزیتون سے متعلق ہے، اور ساری دنیا کا علم اسی دو لفظوں کے اندر اشارہ ہے. ہاں تو والتین والزیتون سے یہ کہہ دیا کہ ہاں تم کافر کی طرح نہیں ہو کہ ہر جگہ منہ مارو، ہر چیز کو سیکھنا شروع کر دو. زندگی تھوڑی سی ہے، وہ چیزیں سیکھو جو تمہارے کام کی ہیں. چونکہ یہ آیت بتا رہی ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم کائنات کے بھید کھولنا شروع کرو گے تو ساری نسل کی زندگی ختم ہو جائے گی، اس کے بھید نہیں کھل سکتے. لا تحصوها، تمہارے بس میں نہیں کائنات میں، چونکہ ہر چیز ہمارے لیے نعمت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا تم ان کو گن نہیں سکتے. تو یہ اشارہ ہے کہ دنیا کے علوم میں بھی ایسے دیوانے نہ ہو جاؤ، ایک حد تک، ایک حد تک، اس سے آگے نہیں. تو اس میں دنیا کی چیزوں میں لگ کر جسم کو تو فائدہ ہوا، اب روح کو کہاں سے غذا ملے؟ روح کو نہ ملے تو ساری اندر کی دنیا بے چین، پریشان، برباد. تو وطور سینی وهذا البلد الامین، مجھے قسم ہے طور سینا کی اور بلد امین مکہ مکرمہ کی، ان دو چیزوں کی قسم کیوں کھائی ہے؟ پہلی آسمانی کتاب کوہ طور پہ اتری اور آخری آسمانی کتاب بیت اللہ میں اتری، ابتدا وہاں سے ہوئی. تو اب ساری روحانیت کی جو کی چیزیں اور اس کا جو علم تھا وہ سمٹ کے قرآن میں آ گیا، طور سینا بھی قرآن میں اتر گیا. اس لیے کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اوتیت المثانی مکان التورات، اللہ تعالیٰ نے ساری تورات کے بدلے میں مجھے سورہ فاتحہ دے دی ہے. تو جو طور سینا پہ اترا تھا اس کا سارا نور سورہ فاتحہ میں آ گیا. والمائدہ مکان الانجیل، اور بیت المقدس میں انجیل کو اتارا. تو جو کچھ انجیل میں تھا اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے مجھے اس کے بدلے میں سورہ مائدہ دے دی، تو ساری انجیل مائدہ میں آ گئی. والحوامیم مکان الزبور، اور زبور وہ واضح نصیحت کی کتاب تھی، کوئی الگ شریعت نہیں تھی، وہ داؤد علیہ السلام پہ اتری. اس کے بدلے میں اللہ نے مجھے حامیم کی سات سورتیں عطا فرمائی. تو سارا آسمان کا علم جو تین کتابوں میں تھا، تورات، زبور، انجیل. تورات موسیٰ علیہ السلام پہ اتری آٹھ رمضان، دو رمضان المبارک کو، کتابیں ساری رمضان میں آئیں، اور آٹھ رمضان المبارک کو 300 برس کے بعد زبور اتری داؤد علیہ السلام پر، اور 1200 برس کے بعد 12 رمضان المبارک کو یا 18 رمضان المبارک کو انجیل اتری عیسیٰ علیہ السلام پر. یہ کٹھی آ جاتی لکھی ہوئی. پھر اس کے 541 برس کے بعد 571 عیسوی میں 22 اپریل 571 عیسوی ہمارے نبی پیدا ہوئے. پھر 611 عیسوی میں آپ کو غار حرا میں پیر کے دن رمضان کے آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن کو اتارا. تو 611 برس کے بعد قرآن اترا. تو موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی میں کوئی 2000 سال کا فاصلہ اس طرح بن جاتا ہے. تو قرآن جب اترا تو ساری آسمانی کتابوں کا نور اس کے اندر اتر گیا. تورات بھی اس میں آ گئی، انجیل بھی آ گئی، زبور بھی آ گئی، وفضلت بالمفصلات، جو باقی قرآن ہے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو عزت بخشی اور فضیلت بخشی. تو اب روح کا جتنا، روح کی جتنی ضرورت ہے وہ ساری کی ساری بیت اللہ پر اتر کر قرآن کی شکل میں آ گئی. اس کو غذا ملے گی قرآن سے، اس کو غذا ملے گی اللہ کے دین سے. اگر اس کو غذا نہ دی جائے اور صرف جسم کو کھلاتے رہیں کھلاتے رہیں، تو عبداللہ ابن مسعود کا فرمان ہے لو صحت ابدانکم ومرضت قلوبکم لکنتم اہون علی اللہ من الجعلان، اگر تمہارے جسم طاقتور ہو گئے اور تمہاری روحیں کمزور ہو گئیں، بیمار ہو گئیں، تو تم اللہ کی نظر میں گندگی کے کیڑے سے بھی زیادہ ذلیل ہو جاؤ گے. گندگی کا کیڑا جدھر جاتا ہے غلاظت پھیلاتا ہے، کوئی نظر اس پر الفت کی نہیں، حقارت کی ہے. طاقتور جسم، کمزور روح، بیمار روح، اللہ کی نظر میں گندگی کے کیڑے سے زیادہ وہ حقیر اور ذلیل ہے. تو قرآن ایک زندگی کا پیغام ہے جو ناقابل تبدیل ہے، اس میں کوئی ترمیم نہیں، کوئی تبدیلی نہیں. اس چشمے سے پانی پینا یہ ہماری اور ہمارے ان بچوں کی اور ساری نسل کی ضرورت ہے. تو اس وقت صرف آدھا کام ہو رہا ہے اور اس میں بھی چونکہ شریعت نہ تھی تو حلال حرام کی تمیز اٹھ گئی، جائز ناجائز کی تمیز اٹھ گئی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان بچوں کی بنیاد قرآن پر بنے، اوپر پھر یہ دنیا کے کسی بھی شعبے میں جائیں لیکن اللہ سے ان کا تعلق نہ ٹوٹے، شریعت سے ان کا ناطا نہ ٹوٹے، اور یہ ان دنیا کی چیزوں میں اپنی آخرت کو برباد نہ کر بیٹھے. آپ نے فرمایا ایک دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، چار سیکنڈ بھی نہیں لگے، یہ ایک دفعہ کا بول اس ساری دنیا پر پھیلی ہوئی نعمتوں سے زیادہ قیمتی ہے. سلیمان علیہ السلام جیسی حکومت اللہ نے کسی کو نہیں دی، تخت ہوا میں اڑتا تھا، اوپر پرندے سایہ کرتے تھے، دائیں طرف انسانوں کے بیٹھنے کی کرسیاں تھیں، بائیں طرف جنات کے بیٹھنے کی کرسیاں تھیں، ہوا لے کر اڑتی تھی، ایک صبح میں ایک مہینے کا سفر طے کرتے تھے. تو اور کیسے مزے کی بات ہے، اوپر جا رہا ہے، ہوا سامنے لیکن نہ کسی کی آنکھوں کو چیر رہی ہے، نہ کسی کو پیچھے گرا رہی ہے، نہ وہ انبیلنس ہو رہی ہے. جہاز کی تو ایک کھڑکی کھول دیں تو سارا جہاز زمین پہ آیا، سارا جہاز زمین پہ آیا اور وہ سارا تخت کھلا ہوا جا رہا ہے. ہوا کو طاقت نہیں کہ اس کو انبیلنس کر سکے، ان کو تکلیف دے سکے، ان کی آنکھوں میں کوئی وہ پریشانی پیدا کر سکے. اس طرح اللہ نے حکومت دی. ویسے جا رہے تھے تو نیچے ایک دیہاتی ہل چلا رہا تھا، اس نے جب یوں دیکھا تو کہنے لگا لقد اوتی آل داوود ملکاً عظیما. کیا کہنے بھائی، داود کے بیٹے کو بہت بڑی حکومت ملی ہے، داود کے بیٹے کو بہت بڑی حکومت ملی. تو ہوا تو خادم تھی، اس نے پیغام پہنچا دیا، وائر لیس سلیمان علیہ السلام کی ایجاد ہے، بغیر وائر کے پیغام پہنچا. یہاں تو کوئی نہ سٹ ادھر ہوتا ہے، ایک سٹ ادھر ہوتا ہے، تو کوئی سٹ بھی کوئی نہیں، پھک آواز پہنچی، انہیں فوراً تخت اتار لیا، اس کو بلوایا. کہنے لگا تو نے کیا کہا تھا؟ کہنے لگا میں نے کہا تھا لقد اوتی آل داوود ملکاً عظیماً، داؤد کے بیٹے کی حکومت بہت بڑی ہے. تو انہوں نے ارشاد فرمایا تسبیحۃ فی صحیفتک او فی صحیفۃ المؤمن خیر من ملک آل داوود. ارے اللہ کے بندے، تو ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دے، یا کوئی مسلمان ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دے، وہ داؤد کے بیٹے کے ملک سے بڑی دولت ہے. ایک دفعہ سبحان اللہ داؤد کے بیٹے کے ملک سے بڑی دولت ہے کہ یہ ملک مٹ جائے گا اور سبحان اللہ پہ ملنے والا مٹ نہیں سکتا. تو بھائیو، ہم یہ ذہن بنانا چاہتے ہیں اپنی نسل کا کہ یہ آخرت کو اصل سمجھے، اللہ کی اطاعت کو اصل سمجھیں، دنیا کو گزرگاہ سمجھیں، مسافر خانہ سمجھیں. ہمارا الٹ ہو گیا. میں نے بچپن سے اسکول میں کالج میں یہ بتایا گیا کہ دنیا کی عزت اور دولت اور شہرت یہ تمہارا مقصد ہے، تمغے سجانا اور ٹائٹل لینا اور یہ ابھی کیا دیا تھا ان کو، ٹرافیاں دینا، یہ تمہاری زندگی کا مقصد. سعید انور مجھ سے کہنے لگا زندگی کا مقصد یہ سمجھتے تھے کہ عزت اور دولت اور شہرت کا صرف 22 سال کی عمر میں مل گئی، عزت بھی دولت بھی شہرت بھی، لیکن اندر کی بے چینی پھر بھی. تو اس کے بعد یہ سوچنا شروع کیا اگر زندگی کا مقصد یہی ہے، عزت اور دولت اور شہرت وہ تو حاصل ہو چکا ہے، تو مقصود کے حاصل ہونے کے بعد تو چین ملتا ہے، تو ہم کیوں بے چین اور پریشان ہیں؟ معلوم ہوتا ہے زندگی کا مقصد کچھ اور ہے، وہ نہیں جو میں سمجھا تھا. اس کے بعد دائیں بائیں ہونا شروع کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے صحیح منزل تک پہنچا دیا. ایسے میرا کلاس فیلو تھا، ہم سینٹر ماڈل میں کٹھے تھے، پھر وہ فیصل آباد یونیورسٹی چلا گیا، میں گورنمنٹ کالج لاہور آ گیا. پھر مجھے 22 سال کے بعد پتا چلا وہ بہت بڑا تاجر بن گیا ہے، بہت بڑا کاروباری بن گیا ہے. تو میں اس کو ملنے گیا تو مجھے کہنے لگا، 22 برس کے بعد ہماری ملاقات ہوئی، ایک طرف بٹھایا، کہنے لگا کہ آج سے 22 سال پہلے میں سمجھتا تھا میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے دولت اور شہرت اور عزت، کا میں نے 22 برس اس پر جان ماری اور اس وقت میرے پاس تینوں چیزیں موجود ہیں، لیکن 22 سال کی محنت کے بعد مجھے پتا چلا کہ مقصد کے انتخاب میں غلطی کھا گیا، کہ یہ نہیں ہو سکتا، کچھ اور ہے. لیکن 22 برس گزر گئے اس غلط سمت پر چلتے چلتے، واپس ہٹنے کا بھی اب کوئی راستہ نظر نہیں آتا، زندگی ہی بیت گئی غلط چیز کو بنیاد بنا کے دوڑتے ہوئے. جو لوٹ آئے تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا. اب لوٹ کے 22 برس کو لوٹائے کیسے؟ امریکہ میں بیان کر رہا تھا تو میں نے تھوڑی آخرت کی بات کی، توبہ کی بات کی، لوگ رو رہے توبہ کر رہے، تو ایک شخص میرے پاس آیا اور ایسے میرے اوپر گر گئے اور زارو قطار رونا شروع. ہماری غلط تربیت ہو گئی، پیسہ اور عزت اور دولت اور شہرت اور منصب اور بلڈنگیں اور گاڑیاں اور بنگلے، ہاں ہو بس اس کو زندگی کا مقصد بنا دیا. اللہ تعالیٰ اس کے بالمقابل، یہ تو گزرگاہ ہے، مسافر خانہ ہے، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے ان کا ذہن بنایا آخرت والا، ان کا ذہن بنایا گزرگاہ والا، ان کو منزل بتایا اللہ، ان کو منزل بتایا جنت. تو وہ دنیا لے کر بھی اس سے آخرت سے غافل نہ ہوئے. ذہن سازی نبوت کا سب سے مشکل کام ہے، ذہن سازی، اندیکھی چیز سے متاثر کرنا، اندیکھی چیز کا شیدائی بنا دینا اور حاضر سودے سے بے رغبت کر دینا، یہ ان بچوں میں اگر پیدا ہو گیا پھر یہ ہر حال میں کامیاب. اگر یہ نہ پیدا ہوا کچھ بھی نہ حاصل ہوا. ایک نماز فرض کا سجدہ ساتوں زمین آسمان ایک پلڑے میں رکھو، اور فرض نماز کا سجدہ ایک پلڑے میں رکھو، تو اس ایک فرض نماز کے سجدے کا وزن ساتوں زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے. کتنے لوگ ہیں جو نمازیں چھوڑ گئے، روزے چھوڑ گئے، کبھی کسی کا آنسو بہا، کوئی رویا، کوئی تڑپا. 95% لاہور کے مرد عورت نماز نہیں پڑھتے. بچہ بیمار ہو جائے ماں بھی تڑپ رہی، باپ بھی تڑپ رہا، کاروبار میں نقصان ہو جائے میاں پریشان، بیوی پریشان، نماز ہاتھ سے چلی گئی، کسی کے بھی تو ماتھے پہ بل نہ پڑا. یہ ذہن چونکہ دنیا کا ہے تو اسے اس نقصان کا اندازہ ہی نہیں. وہ ذہن آخرت کا ہے تو حضرت عمر کی جماعت قضا ہو گئی، نماز نہیں جماعت، عصر کی جماعت قضا ہو گئی. 200,000 درہم اللہ کے نام پہ صدقہ کیا. اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکبیر اولا فوت ہو گئی، تو ایک سال سوئے نہیں، ساری رات نفس کو جگایا تھا، ساری رات تجھے جگاؤں گا، تو نے میری تکبیر اولا فوت کرا تھی. اور نماز باغ میں نماز پڑھ رہا ہے انصاری صاحب، ایک پرندہ آ گیا، باغ ایسے مل چکا تھا، پرندہ جو نیچے تو اوپر چڑھے تو پتوں میں اسے جگہ نہ ملے نکلنے کی، کبھی یوں جائے کبھی یوں جائے، تو نماز پڑھتے پڑھتے اس کو یوں دیکھنے لگ گئے، یوں دیکھنے لگے، تو دیکھتے دیکھتے بھول گئے کون سی رکعت ہے. فوراً نماز کو توڑا اور سیدھے حضور کے پاس آئے، کہا اس باغ نے میری نماز کو خراب کر دیا، میں اس کو اللہ کے نام پہ صدقہ کرتا ہوں جہاں چاہیں آپ دیتے. تو اللہ کے نبی نے ذہن سازی کا کام کیا، ان کو آخرت والا بنا دیا. وہ بادشاہ بن کے بھی پھر دنیا میں کامیاب رہے. تو ذہن بنانا آخرت کا، کہ ان کے سامنے آخرت رہے. تو ایسا زبردست بن گیا تھا، ایک شخص آیا، یا رسول اللہ میرا پڑوسی ہے، اس کی کھجور کی چند شاخیں ایسے ٹیڑھی ہو کر میرے گھر کے آنگن میں ہیں، اوپر سے کبھی کھجوریں گر پڑتی ہیں تو میرے بچے اٹھا لیتے ہیں، تو یہ آتا ہے ان کے منہ سے کھجوریں نکال لیتے ہیں. تو اس سے کہیں بچے ہیں اتنی سختی نہ کیا کریں. تو آپ نے اس کو بلایا، آپ نے کہا بھائی میرے ساتھ سودا کر لو، یہ کھجور کا درخت مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں درخت لے کے دیتا ہوں. اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس جتنے درخت ہیں نا ان میں یہ سب سے زیادہ مجھے پسند ہے، اس کا پھل بڑا پسند ہے، میں یہ کسی کو نہیں دے سکتا. چلا گیا. یہ منافق تھا، صحابی نہیں تھا، سمجھے، منافق تھا، نہ صحابی کو یہ تصور نہیں کر سکتا. تو ابو الدہداء وہاں بیٹھے ہوئے تھے، کہنے کہ یا رسول اللہ اگر میں آپ کو یہ درخت لے کے دے دوں تو میرے ساتھ وعدہ ہے جنت میں درخت لے کر دیں گے. کہنے لگے ہاں. تو اس کے پیچھے چلے گئے، کہنے لگے بھائی درخت بیچنا ہے؟ کہنے لگے میں نے اللہ کے نبی کو نہیں دیا، تجھے کہاں سے دوں گا، جاؤ جاؤ اپنا کام کرو. کہنے لگا جو تیرے منہ میں آتا ہے بول دے اس کی قیمت کے لیے، جو تیرے منہ میں آتا ہے بول دے. تو ابو الدہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ تھا مدینے میں بہت بڑا، اس میں 600 کھجوروں کے پودے تھے، 600 کھجوروں کا لگا ہوا باغ. تو اس نے ویسے ہی کہہ دیا اپنا باغ سارا دے دے، کھجور لے لے، یہ لے لے. اس نے سوچا ہوگا یہ کوئی پاگل ہے جو یہ سودا کرے گا. جب اس نے کہا نا باغ دے دو اور کھجور لے لو، تو کہنے لگے سودے سے پھرے گا تو نہیں. عجیب بات ہے، جیسے یہ کاروباری لوگ کسی کو پھنسا لیتے ہیں نا، تو پھر اس کو پھرنے نہیں دیتے، ہوتا تو اس بیچارے کا سر موڑا ہوتا. انہوں نے آج کی تجارت تو دھوکا ہی رہ گیا سوائے چاند ایک. تو حالانکہ لوٹ یہ رہے ہیں ظاہری طور پر, اور کیا اس کو رہے, سودے سے پھرے گا تو نہیں؟ کہنے لگا میں پاگل ہوں جو پھر جاؤں گا. کہ چلو ڈن ہو گیا, کھجور میری باغ تیرا. بھاگے گا کہ یا رسول اللہ سودا ہو گیا, کھجور آپ دے دیں پڑوسی کو. کہ کیسے ہو گیا؟ کہ میں نے اپنا سارا باغ اس کو دے دیا, کھجور لے لی. تو آپ نے فرمایا پھر ہمارا سودا بھی بدل گیا, پہلے ایک کھجور کا وعدہ تھا, اب ہماری طرف سے ضمانت ہے کہ تمہارے لیے جنت میں کھجوروں کے باغات ہیں. اور جو باغ ہوتے تھے نا ان میں گھر بھی ہوتا تھا, جب پھل پک جاتا تھا تو پھر وہاں وہ منتقل ہو جاتے تھے, جب تک پھل ٹوٹ نہیں جاتا تھا تو وہیں رہتے تھے اس کی حفاظت کے لیے. تو آپ نے کہا کم من عرق رباح ودار فیاح لأبی الداح داح. ابو داح داح اب تجھے مبارک ہو, تیرے لیے جنت میں بڑے لمبے چوڑے باغات بھی بن گئے اور ہر باغ میں گھر اور محل بھی بن گیا. اندیکھے سودے پر سارا باغ دے دیا, پھر وہاں سے بھاگے اور اپنے باغ گئے. وہاں بچے اور بیوی باغ میں تھے, پھل کا زمانہ, تو دیوار کے باہر کھڑے ہو گئے, اندر نہیں گئے, باہر کھڑے ہو گئے. اندر نہیں گئے کہ کہیں پھر نیت خراب نہ ہو جائے کہ ایک کھجور وہ بھی کسی اور کو دینی ہے, خود تو نہیں لینی, اور اس میں 600 کھجوروں کا باغ, کوئی پاگل ہے؟ باہر کھڑے ہو گئے. کہ امت داہ 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 کی ماں باہر آؤ. کہ کیوں؟ کہ ہم نے باغ بیچ دیا ہے. کہا کس کو بیچا ہے؟ کہا اللہ کو بیچ دیا ہے, اور اس کے بدلے میں ہمیں جنت میں مل گیا. تو عورتوں کا یقین تو مردوں سے کمزور ہوتا ہے, وہ دو چار قدم اور آگے کہیں گے رب حل بئی رب حل بئی رب حل بئی, واہ 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 ابو دادا تو نے کتنا بڑا نفع کا سودا کیا, کتنا نفع کا سودا کیا, کتنا نفع کا سودا کیا. یہ واقعہ ان کے ذہن کی ترجمانی کرتا ہے کہ وہ کس ذہن کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے. یہ ذہن سازی ماں باپ کے ذمے ہے, معلم کے ذمے ہے, ٹیچر کے ذمے ہے, مدرس کے ذمے ہے, لیکن پہلا فریضہ تو ماں باپ کا ہی ہے. استاد کا تو فرض نہیں ہے, اس کا احسان ہے, فرض تو ماں باپ کا ہے کہ اپنی اولاد کو اس ذہن کا بنائیں کہ وہ آخرت کو اصل سمجھیں, دنیا کو گزرگاہ سمجھیں, اور اس پر ہر ہر قربانی وہ دے سکیں. تو اللہ کے نبی اس طرح ذہن بناتے تھے. یہ ذہن سازی غلط ہو گئی اور مفتوح قومیں فاتح قوم کا اثر لیے بغیر رہتی نہیں. 100 سال ہم پر یورپ نے حکومت کی, وہ پیسے کے غلام ہمیں بھی بنا دیا, وہ عیاشی کے دل دادا ہمیں بھی بنا دیا, وہ ننگے ہو کے سڑکوں پہ آئے ہماری نسل بھی ننگی ہو گئی, وہ ناچنے لگے یہ بھی ناچنے لگے, وہ اچھلنے کودنے لگے یہ بھی اچھلنے کودنے, جو چیز وہاں سے آ جائے بس اسی کے پیچھے چلنا. ایسے ہے جیسے ان کی کوئی منزل نہ ہو, جیسے ان کے کوئی سمت نہ ہو. بھائیو ہم تو امت قرآن ہیں اور امت رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, ہماری تو منزل ہے, ہمارا تو ایک رہبر ہے, ہمارا تو ایک قائد ہے. ہم تو اپنے ذہن سے خود چلنے والے تھے لیکن ہماری بدقسمت. تو اس ذہن سازی پر سب سے زیادہ زور لگنا تھا جو نہیں لگا, لہذا ساری قربانیاں, 600,000 آدمی ذبح ہو گئے, ان کی ہڈیوں پر یہ ملک کی بنیادیں قائم کی گئیں, ہزاروں بچوں کے سینوں میں کیل گاڑ کر درختوں سے لٹکا دیا گیا, آنے والے قافلے دائیں بائیں دیکھ رہے تھے, معصوم بچے سینوں میں کیل گڑے ہوئے اور درختوں سے لٹکے ہوئے ہیں, کن ماؤں نے جنا, کن چھاتیوں سے دودھ پیا, اور پنگھوڑوں میں جھولنے کی بجائے وہ کیلوں پر لٹک گئے درختوں کے ساتھ. پھٹی آنکھیں اس ملک کی طرف تھیں کہ چلو ہم نہ صحیح تو اگلی نسل یہاں دین دیکھے گی, لیکن یہ تو سب سے بڑا فراڈ ہوا اس پچھلی صدی کا. ان 600,000 ہستیوں سے فراڈ ہوا, مول نہ دیا گیا چونکہ تربیت نہ ہوئی. تربیت اس نسل سے جو 47 کے بچے تھے ان کو یہ باتیں بتانی تھی جو میں بتا رہا ہوں, ان کو نہ بتایا گیا. تو بات فاصلے بڑھتے گئے, دوریاں بڑھتی گئیں, یہاں تک کہ سب پیٹ کے غلام بن گئے. اللہ کے نبی نے کہا تھا ایک دن آئے گا میری امت پیٹ کے غلام ہوگی اور شہوت کے غلام ہوگی, اس کے سوا ان کو کوئی ہوش ہی نہ ہوگا. پیٹ کیسے بھرے, شہوت کیسے پوری ہو. غریبوں کا وفد آیا, میں حضور کیسے ذہن سازی کرتے تھے میں اس پر یہ بتا رہا. غریبوں کا وفد آیا, ایک واقعہ پہلے آپ کو سنائے گا. انہوں نے آ کے دعویٰ دائر کیا, یا رسول اللہ ہمارا امیروں کے خلاف دعویٰ ہے. کیا دعویٰ ہے؟ کہا یہ آخرت میں آگے بڑھ رہے ہیں ہم پیچھے رہے ہیں, یہ دعویٰ نہیں کہ ان کے باغ ہمیں لے کر دو جیسے آج کے مزدور کہتے ہیں. کیا دعویٰ ہے؟ کہ یہ جنت میں آگے چلے گئے. کہا کیسے چلے گئے؟ کہا یہ نماز پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں, یہ روزہ رکھتے ہیں ہم بھی رکھتے ہیں, لیکن یہ غلام آزاد کرتے ہیں, ہمارے پاس پیسے کوئی نہیں. اور یہ اللہ کے نام پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، ہمارے پاس پیسے کوئی نہیں، ان کے دو عمل ہم سے زیادہ ہیں، بتائیے ہم کیا کریں، ہم ان سے پیچھے ہو رہے ہیں یا آگے جا رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا کوئی نہیں، میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں، تم ان کے ذریعے سن سے آگے بڑھ جاؤ گے، تو تدرکون بہ من سبقکم وتسبقون بہ من بعدکم ولا یکون احد افضل منکم الا اذا صنع مثل ما صنعتم، تم یہ کام کرو جو میں بتانے لگا تو اگلوں کو کاٹ۔
لوگوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی کوشش،
لوگوں سے کہنے لگا بڑے متکبر ہیں آپ، میں نے کہا میرے ساتھ تم نے سفر کیا ہے؟ کہنے لگا کوئی نہیں، میں نے کہا کوئی معاملہ کیا ہے؟ کہنے لگا کوئی نہیں، تو میں کہا صرف مسافر نہ کرنے تو میں تو متکبر، سلام ہی نہیں کرتا بھائی میں مت، اللہ میرا تک تو ذمہ دار ہے، بے وقوف قوم ہے جو لکائی آئی واپس کیتے کہ نہیں، چلہ ویش سے اٹھے لایا کسی ٹھوکر کسی گام کسی صبح کسی شام، مال دنیا ہو، جس کی طرف انگلیاں اٹھنے لگ گئیں وہ ہلاک ہو گیا، سوائے انسان بڑا کمزور ہے، لیکن مجمع کے سامنے نہیں آئے، ڈیرے بھی ویران ہو گئے، نہ ہم رہے نہ ہمارے ڈیرے آباد رہے، لیکن اس کے بعد وہ جو جب کبھی آ جائیں تو 100 روپے سے کم لے کے نہیں جاتے، جس پڑ دیا تو اللہ اس کے رسول کی تاریخ خوب شور مچا، مطلب تو یہ تھا کہ زندگی بدلتے، جیسے امام حسین کو 10 دن یاد کرتے ہیں بھلا دیتے ہیں، جیسے کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں، جیسے کوئی شہید ہوا ہی نہیں، جیسے کوئی معصوم لاشے تڑپے ہی نہیں، جیسے کوئی ظلم ٹوٹا ہی نہیں، پھر وہی دن وہی رات کا چلا، تو ایک جگہ رمضان کا مہینہ تھا، ہم گزرے تو سن میں کے اوپر بورڈ لگا ہوا تھا ہم حرام ہے اور رمضان کے بعد حلال ہو جائے گی، زندگی بدلیں، میلاد کا مطلب صرف آپ کے لیے بلکہ آپ کے لیے زندگیوں کو بدلنا ہے، اور خالی اتنے سے ہی اگر صرف اتنے سے ہی کام بنتا تو پھر خالی جھنڈے لہرا کے منا رہے، میلاد تو اس نے منایا، اس نے منایا سر کو نیزے پہ چڑھا کے، یہ ممبر ہے، یہ وہ ممبر ہے جہاں سے میلاد منایا گیا، معصوم بچوں کے شہنہ کی نسل مبارک سے 16 شہزادوں کو شہید کیا گیا، 5 اور حضرت علی کے دوسری بیویوں سے 5 بیٹے عباس، جن کو عالمدار کہتے ہیں، عباس اور جعفر، تو یہ ماں اس کو دعا دے گی، بس دعا دے گی، تو بھائیو